بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان مکہ کے کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافروں، میں بتوں کو نہیں پوجتا جس کو تم پوجتے ہو، میں بتوں کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں جس خدا کو پوجتا ہوں، میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں، اس کی تم عبادت نہیں کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ ان بتوں کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم آئندہ اس خدا کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا دین مبارک، مجھ کو میرا دین مبارک. یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جس کا ترجمہ اور جس کی مختصر تفسیر ذہن میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم روزانہ ان صورتوں کو نماز میں پڑھتے ہیں. اس کا ترجمہ ذہن میں ہو کہ اللہ کیا کہتے ہیں. ایک تو ویسے ہی پڑھنا، ایک سوچ سمجھ کے پڑھنا، اس میں بڑا مزہ ہوتا ہے. اسی لیے میں نے رمضان میں کچھ سورۃ الناس سے شروع کیا، ورنہ ہماری تفسیر تو چالو ہے. الحمدللہ 11واں پارا ہو چکا ہے 10 سال میں. آہستہ آہستہ ہو رہی، 10 سال میں 10 پارے ہوئے. تو میں نے سوچا تھا کہ آگے انشاءاللہ چلاؤں گا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ رمضان میں عام طور پر لوگ بیٹھتے ہیں زیادہ، ان صورتوں کو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں نماز میں، تو ذرا اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر ہمارے ذہن میں آ جائیں. ورنہ انشاءاللہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو کہ ادھر سے الٹا کیوں شروع کیا، سیدھا ہی شروع کرنا چاہیے، اس لیے میں نے اس کا جواب دے دیا. اور انشاءاللہ امید ہے زندگی باقی رہے گی تو ہم مکمل قرآن کو پورا کریں گے. اگر زندگی باقی رہی تو پورا ہو جائے گا، اگر نہیں باقی رہی تو نیت تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ نیت پر پورا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی حافظ قرآن بنتا ہے اور اس کی پورے حافظ بننے کی نیت ہوتی ہے، اگر نہ بن سکا اور انتقال ہو گیا تو قیامت میں اس کا نام حافظ قرآن میں لکھا جائے گا، حافظ قرآن ہو جاتا ہے. حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے، حج مکمل نہ کر سکا اور انتقال ہو گیا، تو اللہ پوری زندگی ہر سال اس کو حج اور عمرے کا ثواب دیتا رہتا ہے. اللہ خالص نیت کو دیکھتا ہے، نیت بھی صحیح ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ ہم نے نیت تو کی ہے کہ مکمل قرآن کی تفسیر ہمارے سامنے آ جائیں. تو یہ سورت چھوٹی سی قل یا ایھا الکافرون آپ کے سامنے پڑی گئی، اس کا نام ہے سورۃ الکافرون. یہ مشہور نام ہے، مشہور نام اس لیے کہ اس سورت میں لفظ کافرون کا ذکر ہے، تو اس کا نام ہی سورۃ الکافرون رکھا گیا. ورنہ صاحب روح المعانی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں اس سورت کا ایک دوسرا نام بھی بیان فرمایا ہے، سورۃ المکشکشا. مشکل نام ہے تھوڑا. مکشکشا کے معنی ہے شفا دینے والا، جو آدمی اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ اس کو شرک اور کفر سے شفا دے دیتا ہے، کفر اور شرک سے اس کو شفا مل جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الکافرون اگر کوئی آدمی ایک بار پڑھیں تو اللہ اس کو ایک چوتھائی کا ثواب دیتا ہے، ون فورتھ۔ قرآن کے چار حصے کریں تو چار حصے کے جتنے پارے ہوتے ہیں ایک بار پڑھنے کا اتنا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر قرآن کریم میں دو قسم کے مضمون بیان کیے گئے، ایک معمورات اور ایک منہیات، ایک کرنے کا حکم ایک نہ کرنے کا حکم۔ پھر اس میں بھی عقیدے کے اعتبار سے، منہیات میں جو عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، ایک ہی اللہ ہے اور اسی کی ہم پوجا کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے، اسی کے سامنے سر جھکائیں گے، اس کو اس صورت کے اندر دو میں سے ایک بیان کیا ہے۔ یعنی چار چیزیں میں نے بیان کی، معمورات، منہیات، عقیدہ اور اعضاء۔ تو یہاں پر منہیات کے اعتبار، عقیدے کے اعتبار سے جو نہیں بیان کی گئی ہے اس کو یہاں پر بیان کیا۔ تو گویا اس صورت کے چار حصے کرے ایک بار پڑھنے سے ایک چوتھائی کا ثواب اللہ بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سورت کو اور سورہ قل ہو اللہ احد کو، دو سورتیں ہیں سورۃ الکافرون اور سورہ قل ہو اللہ احد کو، کثرت سے اپنی سنتوں میں پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی پڑھنے کا حکم فرماتے تھے۔ جیسا کہ فجر کی دو سنت ہوتی ہے، اس میں عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون اور قل ہو اللہ احد پڑھتے تھے، اور مغرب کے بعد کی دو سنت ہے اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون اور قل ہو اللہ احد کو پڑھتے تھے۔ طواف کی دو رکعت جو ہوتی ہے طواف کے بعد، واجب دو رکعت، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون اور قل ہو اللہ احد کو پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے نقل فرمائی کہ میں نے کاؤنٹ کیا کنٹینیوسلی فور 25 ڈیز، 25 دن تک میں نے کاؤنٹ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد یا فجر سے پہلے آپ اس سورت کو روزانہ پابندی سے پڑھتے رہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ایک مہینے کا لفظ آیا ہے، مسلسل ایک مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس کو پڑھتے رہے۔ عبداللہ ابن جراد کی روایت، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، صاحب روح المعانی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں، منافقین عام طور پر دو کام نہیں کرتے تھے، منافقین عام طور پر دو کام نہیں کرتے تھے، ایک کام چاشت کی نماز منافق کبھی نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ وہ تو فرض نماز میں بھی آتے تھے، مدینہ منورہ کے منافقین فرض نماز میں بھی آتے تھے شو کرنے کے لیے کہ ہم موجود ہیں تاکہ ہم کو قتل نہ کیا جائیں یا ہمارے ساتھ اور کوئی معاملہ نہ کیا جائیں۔ تو فرض نماز میں، چونکہ چاشت ایک ایسی نماز ہے جس کو سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے رہے، سارے نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پابندی کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ دین کی تہجد ہے۔ رات کی تہجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر پڑھتے تھے، اور دین کی تہجد چاشت کی نماز ہے۔ اللہ ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا کام جو ہے منافقین نہیں کرتے تھے، وہ یہ دو سورتیں کبھی نہیں پڑھتے تھے، قل یا ایھا الکافرون اور قل ہو اللہ احد۔ اس میں مکمل مکمل اللہ کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں وغیرہ، ساری باتیں اس سورت کے اندر بیان کی جاتی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، حضرت مولانا عبد الرحمن سواتی اپنی تفسیر معالف العرفان میں اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور فرمایا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دو جو میں روزانہ کرتا رہوں، پابندی کے ساتھ کرتا رہوں۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابی سے، اے میرے صحابی، جب بھی تم بستر پر رات کو سونے کے لیے جانے کا ارادہ کرو، بستر پر سونے کے لیے رات میں جانے کا ارادہ کرو تو تم سورہ کافرون کو ضرور پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ جو آدمی سورہ کافرون کو پڑھ لیتا ہے فإنها براءة من الشرك، وہ شرک سے پاک ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی موت بھی آ گئی تو ایمان پر موت آ جاتی ہے۔ اس سورت کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں لیکن بڑی ویلیوبل سورتیں ہیں جس کو ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کو سکھائی ہے کہ اس طرح پڑھو اس طرح پڑھو۔ اس سورت کا شان نزول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینا ہر مور پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب توحید کی دعوت دینا شروع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف مور ہے، مختلف طریقے ہیں، جس کو آج تو سیرت کی کتابوں میں کون نہیں، جنہوں نے سیرتیں نہیں لکھی، کتب خانے اور لائبریری بھری پڑی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتوں پر، جو کتابیں لکھی گئی، کسی نے 10 جلدوں میں، کسی نے 20 جلدوں میں، نہ معلوم کتنی کتنی جیسے تفسیریں لکھی گئی، اسی طرح سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو اللہ نے بیان فرمائی قرآن کریم میں، ایسی سیرت کوئی بیان نہ کر سکا۔ اللہ جو سیرت بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اور دین کے اعمال کیا تھے، ہمیں بتاؤ نبی علیہ السلام کی سیرت کیا تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام اور طور طریق کیا تھے، آپ کی سنتیں کیا تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، وہاں پڑھا ہے، فرمایا سورہ فاتحہ سے شروع کرتے جاؤ، سورۃ الناس ہر آیت پڑھتے جاؤ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے چلے جاؤ۔ قرآن کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی۔ قرآن کریم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے لیے دعا سیرت پر بیان کی، ابراہیم علیہ السلام نے ربنا وبعث فیہم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، اے اللہ اس امت میں ایک ایسا نبی پیدا فرما دے جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتا رہے، قرآن سکھاتا رہے، اور لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلائیں۔ معلوم ہوتا ہے ہماری لنک کس کے ساتھ ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ 4000 سال پہلے دعا فرمائی نبی علیہ السلام کی پیدائش کی، ربنا وبعث فیہم، کہاں فیہم سے کیا مراد ہے، وہی مکہ المکرمہ مراد ہے، اس لیے کہ خود ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی اولاد بیوی اور بچے کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جاتا ہوں، بیت الحرام کے پاس، کعبہ کے پاس چھوڑ کر جاتا ہوں، جہاں نہ کوئی پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ کوئی رہنے والا ہے۔ یہ تو بعد میں قوم عمالقہ آئی، اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ یہ رہتے رہے، اور پھر اس سے قوم پیدا ہونے لگی، اور وہاں پر لوگ آنے لگے، جہاں پانی نکلتا ہے وہاں چرندے بھی آ جاتے ہیں، پرندے بھی آ جاتے ہیں، اور لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ تو زمزم نکلا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر سے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے پر مارنے سے، تو گویا دعا فرما یہاں پر میری اولاد کا سکون بھی ہو، یہیں پر رہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ شہر بھی کیسا بنے، لا اقسم بهذا البلد، جس شہر کی قسم کھائی، کیوں قسم کھائی، وانت حل بهذا البلد، اس لیے کہ میرے نبی میں نے تم کو اس شہر میں پیدا کیا، تمہاری وجہ سے میں نے اس شہر کی قسم کھائی ہے۔ اللہ قرآن میں اور نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان فرماتے ہیں، بدر کا واقعہ، ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، غزوہ احد کا واقعہ، واذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمن مکان کا واقعہ، یبایعونک تحت الشجرۃ، وہاں ایک درخت کے نیچے نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے بیعت کر رہے ہیں، بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، جواب، اخلاق کو بیان فرمایا، وانک لعلی خلق عظیم، آپ سب سے عظیم مرتبے والے ہیں، کہ آپ سے بڑا اخلاق کسی کا نہیں ہے۔ اور اللہ جب لفظ عظیم کہہ دے تو بہت بڑی بات ہے نا. جب لفظ عظیم کہہ دے, امام رازی کی بات میں نے پہلے بھی سنائی تھی آپ کو, ایک یہودی آیا حضرت عمر کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ نبی کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بڑے اخلاق والا. آپ ہمیں بتائیے تو صحیح وہ کتنے بڑے اخلاق والے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں میں کون, میں کس درخت کی مولی کہ نبی کے اخلاق میں تم کو بیان کروں, ان کے اخلاق کو میں کہاں جانتا ہوں. جاؤ جاننا ہو تو بلال کے پاس جاؤ. کہاں جاؤ؟ بلال, جن کو گرم بالو پر ریت پر سلایا اور اوپر گرم پتھر رکھے گئے اور وہاں سے نبی علیہ السلام کا گزر ہوتا تھا اور بلال دیکھا کرتے تھے. حضرت نبی علیہ السلام کہتے تھے بلال صبر کرو, انما العسر یسرا, پریشانی کے بعد اللہ آسانی پیدا کرے گا. اس بلال سے پوچھو کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے. جب یہ یہودی بلال کے پاس پہنچا, امام رازی اس کو نقل فرماتے ہیں, حضرت بلال سے پوچھا نبی کے اخلاق کے بارے میں, قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, جرا مجھے بتائیے تو صحیح سب سے بڑے اخلاق کون کون سے تھے کہ اللہ لفظ عظیم کو استعمال فرماتا ہے. اور اللہ جب کسی کے لیے عظیم کا لفظ استعمال فرمایا اللہ تو بہت بڑی بات ہے. فرمایا مجھے کیا پتا ہے, مجھے کیا معلوم, میں تو کہاں کا رہنے والا, کہاں آیا اور مجھے ایمان ملا اس نبی کے صدقے, مجھے کیا معلوم. اگر جاننا ہو تو جا کر حضرت علی سے پوچھئے کہ حضرت علی اور نبی علیہ السلام ایک گھر میں رہ کر بڑے ہوئے ہیں, ابو طالب کے مکان میں, انہیں پتا ہوگا. وہ گئے حضرت علی کے پاس, وہ یہودی گیا حضرت علی کے پاس, علی سے پوچھا بتائیے تو صحیح نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے. فرمایا مجھے پتا نہیں, اگرچہ میں ساتھ میں رہا. آگے چلیے حضرت فاطمہ نبی کی پیاری بیٹی سے پوچھ لیجئے کہ نبی کے اخلاق کیا تھے. حضرت فاطمہ کے پاس گیا, ہاں دیکھو حضرت فاطمہ کے پاس گیا اور حضرت فاطمہ کے پاس سے بعد حضرت علی کے پاس اخیر میں آیا. جاؤ میرے شوہر مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لو حضرت علی سے, وہ تمہیں بتا دیں گے. حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا, بیٹھو یہاں, یہ بٹھا دی. نہیں, تمہیں پتا ہے دنیا میں کتنے درندے چرندے پرندے ہیں؟ کہا نہیں. تمہیں پتا ہے سمندر میں کتنی مخلوق ہے؟ کہا نہیں. تمہیں پتا ہے آسمان میں ستارے کتنے ہیں؟ کہا نہیں. تمہیں پتا ہے کتنی مخلوق پیدا ہوئی مر گئی اور کتنی موجود ہے کتنی آئندہ آئے گی؟ کہا نہیں. پھر تمہیں پتا ہے دنیا میں سونا کتنا ہے, چاندی کتنا ہے, دنیا میں لوہا کتنا ہے, پیتل کتنا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا یہ تمہیں کچھ پتا نہیں دنیا کے بارے میں, اتنی بڑی دنیا ہے جس کے بارے میں تمہیں کچھ پتا نہیں ہے. جس دنیا کو اللہ نے کیا فرمایا, متاع الدنیا قلیل, متاع الدنیا قلیل. جس اللہ نے اتنی بڑی دنیا کو قلیل کہا ہے, جب مجھے اور تجھے اس دنیا کا علم نہیں ہے, تو جس اللہ نے نبی کے اخلاق کو عظیم کہا ہے, جب قلیل کا پتا نہیں تو عظیم کا اندازہ ہم کیسے لگائیں گے, کہاں سے لائیں گے؟ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے میرے نبی, ہم نے آپ کے دل کو بڑا نرم کر دیا, اگر آپ سخت مجاز والے ہوتے تو آپ کے قریب کوئی نہ آتا. بچہ چھوٹے چھوٹے بچے, جوان بوڑھے نبی علیہ السلام کے پاس, اور ہر صحابی یہ سوچتا تھا کہ نبی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے, نبی مجھ سے سب سے زیادہ. اس طرح کا انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحابہ کے گروپ میں چلتے تھے تو بیچ میں چلتے, پتا نہیں چلتا تھا کہ اس میں نبی کون ہے. کیسا کتنے ہی واقعات بڑے پڑے ہیں, اور وہاں بیٹھ جاتے تھے تو لوگ ابو بکر کو پوچھتے, عمر سے پوچھتے تمہارا نبی کہاں ہے, پتا ہی نہیں چلتا تھا. جس نبی کے جواب اللہ نے دیے ہیں, جبکہ ابو لہب نے کہا, یہ نبی کی سیرت اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ابو لہب نے کہا, جیسے میں نے کل پرسو تفسیر میں کہا, تبلک یا محمد علی حاضہ جمعتنا, تمہارا ہاتھ ختم ہو جائیں اور تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اسی لیے تم نے ہم کو جمع کیا؟ تو اللہ نے فرمایا محمد چپ رہو، میں جواب دیتا ہوں تمہاری طرف سے، تبت یدا ابی لہب وتب، انا آتیناک الکوثر، جبکہ آپ کی نرینہ اولاد، آپ کی میل اولاد کا انتقال ہو رہا تھا، تو مکہ والے کہنے لگے یہ تو اولاد تو مر رہی ہے، نبی علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں گے، ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا. تو اللہ نے فوراً جواب دیا انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو آئندہ کل انا آتینا کل کوثر فصل لربک، تو باقی رہیں گے لیکن تمہارے دشمن مٹ جائیں گے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اسی طرح اس سورت کو بھی سورہ کافرون میں اللہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی توحید کیسی تھی. قرآن جب نبی کی سیرت کو بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، فرمایا نبی علیہ السلام والسلام کی زندگی کا ہر مور الگ. کیسے؟ جب نبی علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، میں شان نزول بیان کر رہا تھا، توحید کی دعوت دی تو بہت سارے لوگ، انہوں نے تو فوراً اسلام قبول کر لیا جو نبی علیہ السلام کی صداقت کو، امانت کو مانتے تھے، نبی علیہ السلام کی سچائی کو مانتے تھے، انہوں نے تو قبول کر لیا. لیکن چودراہت والوں نے، جو بڑے بڑے رئیس تھے، جن کو اپنے مال کی فکر تھی، جن کو اپنی عزت کی فکر تھی اور اپنے دبدبوں کی فکر تھی، انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. انہوں نے ہر طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانا شروع کیا، جیسے عاص ابن وائل، ولید ابن مغیرہ، اس اسود ابن المطلب، اسی طرح ابو لہب، ابو جہل، عتبا، عتیبہ، یہ جتنے بھی تھے، انہوں نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے سامنے توحید کو پیش کیا، توحید کو ان کے سامنے بیان کیا، لیکن بجائے قبول کرنے کے انہوں نے ہر موڑ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، انکار کیا، بلکہ نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. عقبہ ابن ابی معیط، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حرم میں تشریف لائے اور آپ نماز پڑھنے لگے، اور نماز پڑھتے پڑھتے جب سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجڑی پوری اٹھا کر لایا، گوبر والی، اور نبی علیہ السلام کی پشت پر رکھا. اب نبی علیہ السلام کو اٹھنے میں کتنی تکلیف ہوئی، کون ہوگا جو اس کو ہٹائے گا؟ ننی منی بچی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئی کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے باپ نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم اس کو اس طریقے سے تکلیف پہنچاتے ہو؟ اس نے جلدی سے ہٹایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سجدے سے سر اٹھایا، کوئی کسر نہیں. آپ نماز پڑھتے تھے، حرم کی چاروں طرف بیٹھ جاتے، کبھی پتھر مارتے، کبھی سیٹیاں بجاتے، کبھی نبی علیہ السلام کا کرا تکر کہا، جادوگر کہا، مجنون کہا، شاعر کہا. دیکھا اس سے تو ہمارا کام نہیں بنتا، اگر شاعر ہوتا، شاعر دیکھو کتنی گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جب اسٹیج پر شعر پڑھنے کے لیے اشعار جو ہوتے ہیں، مشاعرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ایسے اشعار پڑھتے جیسے ابھی آسمان نیچے آئے گا زمین اوپر چلی جائے گی، اور جب اسٹیج سے نیچے اترتا ہے تو تھوڑی سی آواز آئی تو گھبراتا ہے. شعر تو ایسے ہی پڑھتا ہے شاعر. اللہ پاک نے فرمایا شاعر بھی نہیں اور ساحر بھی نہیں، میجیشن بھی نہیں، پاگل بھی نہیں ہے. اللہ نے قرآن کریم میں نون والقلم وما یسطرون، اس میں ساری باتوں کا رد کر دیا. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس میں سے کچھ نہیں، میرے نبی تو بڑا اخلاق والا ہے، نہ مجنون ہے، نہ ساحر ہے، نہ ساحر ہے، وہ تو بڑے اخلاق والا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر کھڑے کھڑے دل میں آیا، لگتا ہے قرآن پڑھنے سے بڑا شاعر ہے، تو اللہ نے فوراً اٹھارا کہ یہ شاعر نہیں ہے. پھر دل میں آیا ساحر ہے، پھر اللہ پاک اللہ کے نبی نے وہ اگلی آیت پڑھی سورہ نون کی، ارے یہ تو شاعر بھی نہیں، اس کو تو پتا چل جاتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں دل کے اندر، پھر آگے لگتا ہے مجنون ہے، اللہ نے فرمایا وما انت علیک بمجنون، آپ پاگل بھی نہیں ہے، جب یہ سب کچھ نہیں، آگے فرمایا وانک لعلی خلق عظیم، میرے نبی تو بہت بڑا اخلاق والا ہے، بڑا اخلاق والا ہے۔ ابو طالب کے پاس آئے، جب بن نہ پڑا، دیکھا اب تو دو پارٹیاں ہو رہی ہے، ابو طالب کو آ کر کہا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، بہت ہو گیا، ہم کمزور ہو گئے قریش، اس لیے کہ بھائی بہنوں میں دشمنی ہو گئی، میاں بیوی میں دشمنی ہو گئی، ماں باپ میں دشمنی ہو گئی، ایک مسلمان اور ایک مسلمان نہیں، ایک تو ان کی طرف ایک ہماری طرف، ہمارے اندر دو پارٹیاں ہو گئی، اب ان کو سمجھاؤ کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ کرے۔ ابو طالب نے کہا اپنے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ ادھر آؤ، قریش یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں، اس دین سے آپس میں دو پارٹیاں ہو رہی ہے، دو جماعتوں میں بٹ گئے لوگ، ایک ایک گھر میں دو دو قسم کے لوگ، پھر ایسا کرو اب زیادہ بوجھ مجھ پر نہ ڈالو، اب یہ کام بند کر دو۔ ابو طالب کی اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، آنکھوں سے آنسو ہے، فرمایا میرے چچا اس دین کو میں کرتا رہوں گا، میں بند نہیں کروں گا، یا تو میری موت آ جائے یا تو اللہ کا دین میں پھیلات میں، تب بھی میں اس دین کو اور اس کام کو میں بند کرنے والا نہیں ہوں۔ ہاں ان کو جا کر پوچھو جو صحابہ کرام نبی علیہ السلام پر شروع شروع میں مسلمان ہوئے تھے، شروع شروع میں کتنی تکلیفیں ہوئی، ان کو جا کر پوچھو کیسا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارتے مارتے بے ہوش ہو گئے، لوگوں نے سمجھا یہ تو مر گئے، اٹھا کر کے گھر لائے، ہوش میں آیا، مائی نے کہا کہ دیکھو کچھ پی لو، آپ کتنے گھنٹے بے ہوش انکونشس رہے ہیں، آپ کچھ کھا لو پی لو۔ کہا جب تک میں نبی کی زیارت نہ کر لوں میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، ایک ضد پر اڑ گئے، اور یہاں تک کہ چپ چاپ سے لے جایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھ کر ابو بکر سے معانقہ فرمایا، کیا تھا؟ اسی لیے تو ابو سفیان سے پوچھا تھا نجاشی نے، ساری باتوں کے بعد ایک بات اور پوچھی تھی، کیا یہ لوگ مسلمان بننے کے بعد دوبارہ کافر ہو جاتے ہیں؟ تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کیا کہا، یہ بات تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی، جو ایک مرتبہ نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، چاہے مارو چاہے پیٹو، اس کا مال لے لو، اس کا مکان لے لو، اس کی جائیداد لے لو، لیکن کبھی بھی ایمان سے یہ نہیں ہٹے، مرنے کے لیے تیار ہے لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابو سلمہ اور اب ام سلمہ دونوں میاں بیوی مکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں مدینے کی طرف، جیسے ہی مکہ سے باہر نکلے، مکہ والوں نے، بڑے بڑے چودھریوں نے ابو سلمہ کو پکڑ لیا، تم کو جانا ہو جاؤ لیکن یہ نہیں جا سکتی، یہ تو ہماری لڑکی ہے، ہمارے گاؤں کی لڑکی، تمہارے ساتھ نہیں آئے گی۔ فرمایا یہ لڑکی تم کو دے دی لیکن میں نبی کو جا کر دیکھوں گا۔ اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور ہجرت کر رہے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی، پہنچ گئے، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، رہنا شروع کر دیا۔ ایک دو مہینے کے بعد وہی ام سلمہ کسی طرح چھپ چھپا کر کے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچ گئی، سب سے پہلے اپنے شوہر کو ملنے کے لیے نہیں گئی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے گئی کہ اللہ کے رسول میں ہجرت کر کے آ گئی ہوں۔ اللہ کے رسول کے ملاقات کے بعد جب اپنے شوہر سے ملی ابو سلمہ سے، تو سب سے پہلی بات جو ام سلمہ نے کہی، تاریخ اس کو لکھ رہی ہے، آج تک ابن عسیر فرماتے ہیں کہ ام سلمہ کے الفاظ دیکھو، اگر تم میری وجہ سے ہجرت نہ کرتے تو میں تم کو چھوڑ کر یہاں نبی کی وجہ سے اکیلی آ جاتی، میں تم کو دیتی۔ پر کلمہ جب پڑھ لیتے تھے کبھی ادھر ادھر نہیں کیا۔ سب کچھ ہونے کے بعد اس آیت کا شان نزول میں بیان کر رہا تھا کہ عقبہ ابن ابی معیط اور آس ابن وائل، ولید ابن مغیرہ، سب نے مل کر کے ایک میٹنگ کی کہ اب تو کچھ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے،
یہ پارٹی بڑھ رہی ہے، ہماری پارٹی چھوٹی ہو رہی ہے، اب کیا ہوگا؟ مسلمان تو بڑھ رہے ہیں، سارے صحابی زیادہ ہو رہے ہیں، ہم کم ہو رہے ہیں، کیا ہوگا؟ عقبہ ابن معیط تو بڑا تجربہ کار تھا، بڑا کلیور تھا، اور بڑا دبدبے والا، اور بات کرنے کا اس کے اندر میں جذبہ تھا، اور بہت میٹھی میٹھی بات کرتا تھا، انہوں نے اس کو چنا عقبہ سے، جاؤ تم ایسا کرو، ان سے بات کرو اور ان کو سمجھاؤ کہ کسی طرح وہ پھر جائیں اور اپنی طرف آ جائیں، ہمارے بوٹوں کو گالی نہ دیں، ہمارے آئیڈلز کو گالی نہ دیں، چھوڑ دیں یہ ساری بات تاکہ معاملہ سدھر جائے۔ اس نے آ کر کہا، پہلے ملاقات پر کیا بات کہی؟ عقبہ نے کہا، دیکھو میں بہت دور سے آیا ہوں، قوم کا سردار بن کر آیا ہوں، قوم کا میسنجر بن کر آیا ہوں، اس انداز سے بات شروع کی۔ اگر آپ کو، اگر پہلے تو کہا دیکھو تمہاری دعوت سے بڑے فتنے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، وہ ہو رہا ہے، اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو سب مل کر کے مکہ والے مکہ کا سردار تسلیم کر لیں گے کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، لیکن یہ کام چھوڑ دو، اور اگر آپ کو دولت چاہیے، مال و دولت چاہیے، اس لیے کہ ان کو تو پتا ہے کہ یہ مال کا لالچی نہیں ہے، ساحر جو ہوتا ہے جادو کرنے کے لیے پیسے بتورتا ہے، یہ تو صبح سے شام تک واعظ و نصیحت کرتا، ایک لقمہ کسی کا نہیں کھاتا، صبح سے شام تک، یہ کیسے ساحر ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم آپ کے قدموں میں دولت نچھاور کر دیں گے، آپ مکہ کے بڑے مالداروں میں سے بن جائیں گے، یا تو مال دے دیں، یا یہ بھی نہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ مکہ کے کسی رئیس کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی آپ کے نکاح میں، جو کسی کو نہیں ملی ایسی خوبصورت لڑکی آپ کے نکاح میں دے دیں، آپ ان سے نکاح کر دو، لیکن یہ کام چھوڑ دو، یہ کام چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، کیا جواب تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا مال نہیں چاہیے، سرداری نہیں چاہیے، اور لڑکی نہیں، کچھ نہیں کہا، کہا تم نے سب کچھ کہہ دیا؟ کہا عقبہ سب کچھ کہہ دیا؟ کہا میں نے سب کچھ کہہ دیا، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ کہا ہاں، مجھے سیر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت شروع کی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز، کتاب فصلت، یہ سورت جب شروع کی اس کی آنکھوں سے آنسو ہے، رو رہا ہے، کہہ رہا یار میں تو اتنا بڑا تجربہ کار لیکن ایسا کلام نہیں سنا، چپ چاپ سر نیچا کر کے اب جا رہا ہے، وہ سارے انتظار کر رہے ہیں کیا جواب لے کر آتا ہے، دیکھا یہ تو سر نیچا کیا ہوا آ رہا ہے، تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا، معلوم ہوتا ہے عقبہ تو بھی صحابی بن گیا، تو بھی بدل گیا، تو بھی بدل گیا، قرآن کی دو آیتوں سے کہا اس کو نہ دولت چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ لڑکی چاہیے، میرا مشورہ یہ ہے تم اپنا کام کرو، ان کو چھوڑ دو، یعنی دل سے کہنا چاہتے ہیں یہ اپنی جگہ صحیح ہے، یہ جو کام کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو ہم سب مل کر ایک بات پوچھ لیتے ہیں ان سے، کون سی بات؟ جس کو اللہ یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں، جواب دے رہے ہیں، کون سی بات؟ سب آئے، کہا ایسا کرتے ہیں ایک سال ہم سب مل کر تمہارے خدا کی عبادت کریں گے، تمہارے خدا کی، دوسرا سال تم ہمارے بت کی عبادت کرو، ایک سال تمہارا، ایک سال ہمارا، انہوں نے یوں کہا۔ حالانکہ دل دل میں ان کو پتا تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا، وہ اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ موت دینے والا ہے، اللہ زندگی دینے والا ہے، وہ اللہ کو مانتے تھے، اسی لیے تو قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے تھے، کشتی میں سفر کرتے تھے، اور کشتی ڈاواں ڈول ہوتی، ڈوبنے کی تیاری ہوتی، تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں دعو اللہ مخلصین لہ الدین، ان کو ان کا لات، ان کا عزا، ان کا منات، ان کا حبل، اور ان کے جتنے بت تھے ان کو یاد نہیں آتے تھے، اس وقت اپنے بتوں کو بھول جاتے تھے، اور ایک اللہ کو کہتے تھے اللہ بچا لینا، اللہ بچا لینا، اللہ بچا لینا۔ جب اللہ بچا لیتا تھا تو دوبارہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے قرآن کی آیتوں سے وہ اللہ کو اللہ مانتے تھے، لیکن دل دل میں چلو نبی علیہ السلام اس بات پر راضی ہو گئے تو ہمارا تو ادھر بھی لڈو ہے، ادھر بھی لڈو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری بوٹوں کی عبادت کریں گے تو ہم بوٹوں کہیں گے مانتے ہی ہیں، صرف ایک کام کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہیں، ورنہ اللہ کو تو مانتے ہیں تو ہمارا تو ادھر سے بھی کام ہے، ادھر سے بھی کام ہے۔ کم سے کم ہمارے لوگ مسلمان تو نہیں بنیں گے، اپنے گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے، پریشانی نہیں ہوگی۔ کہا اگر یہ رائے تمہیں منظور ہے، کہا نہیں مجھے منظور نہیں۔ دوسری ایک رائے، چلو یہ نہیں تو دوسری، کون سی؟ کہا ایسا کریں گے آپ حرم میں جب بھی آؤ تو ہم نہیں کہتے کہ بوٹوں کی عبادت کرو، آپ اپنی نماز پڑھنا، آپ اپنی عبادت کرنا، آپ اپنے خدا کا قرآن پڑھنا، ایک کام کرنا، جب آپ داخل ہو جاؤ یا آپ جب واپس جاؤ نا تو ایسا کرنا وہ بوٹوں پر ہاتھ رکھ دینا، بس ہاتھ رکھ دینا۔ آج کہتے ہیں بھائی ایسے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، ہاتھ رکھ دینا نا، اور پھر ہاتھ رکھ کر پھر سینے پر بھی رکھ دینا، بس بہت معتبر آدمی، بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فوراً جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، میں تو یکجائی ہوں، ہر جائی نہیں ہوں، میں تو یکجائی ہوں، ایک ہی جگہ، ہر جائی نہیں۔ تمہاری عبادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تم سجدے ان کو 20 کرو، مجھے 10 کرو، یا مجھے 20 کرو اس کو 10 کرو، تمہاری جو 10 ہے نا وہ بھی ان کی عبادت کے ساتھ برباد ہو جائے گی۔ اللہ اسی وقت یہ فرماتے، قل یا ایھا الکافر، انہیں کہہ دو، کافروں سے کہہ دو، میں تمہاری اس بات کو پسند نہیں کرتا، بالکل نہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبدو ما تعبدون، اللہ اکبر۔ یہاں پر لفظ جو استعمال فرمایا قل، امام رازی نے تفسیر احکام میں، تفسیر کبیر میں 43 کتنے بھائی 43 تاویلات نقل کی ہے، کیوں اللہ نے کل کہا، کیوں اللہ نے کل کہا۔ زبردست مفسر گزرا ہے امام رازی، ان میں سے دو چار میں آپ کو نقل کرتا ہوں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے کل اس لیے نقل کیا کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، ایھا الکافرون، او کافرو، میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم کرتے ہو، آپ ان کو کہہ دیجئے تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ کلام قرآن کس کا کلام ہے، کس کا۔ اگر آپ قل نہیں کہو گے تو کہیں گے یہ تو محمد کا کلام ہے اور بات کا ویلیو نہیں ہوگا، جاؤ میری طرف سے انہیں کہہ دو۔ معلوم ہوتا ہے یہ کلام کن کا، جربی تاویل۔ امام رازی فرماتے ہیں میرا نبی بڑا نرم مزاج والا ہے، بہت نرم مزاج والا، سخت مزاج نہیں تھا آپ کا، بہت شفیق، رؤوف، رؤوف الرحیم اللہ نے آپ کا لقب دیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فبما رحمت من اللہ لنت لهم، آپ کو اللہ نے نرم مزاج والا بنایا، بہت سافٹ مزاج والا بنایا ہے۔ اگر آپ یوں کہیں گے یا ایھا الکافرون، کل نہیں کہیں گے، ایھا الکافرون، ایھا الکافرون، تو پھر کیا ہوگا، قیامت تک لوگ کہیں گے یہ کیسا ہے نبی، یہ کیسا ہے نبی کہ ہم کو کافر کہتا ہے، ہم کو کافر کہتا ہے۔ اور اس لیے آج کل جو ہے نا، آج کل یہ تو میرے ذہن پر بھی اور میرے مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ اب کفار یہ کہنے لگے ہیں کہ تمہارے قرآن میں جہاں جہاں کفر کا لفظ ہے یہ نکالو، اس لیے تو ہمارے لیے گالیاں ہے، کہہ رہے ہمارے لیے گالیاں ہے۔ حالانکہ لفظ کفر، کافر، کفر کے معنی انکار اور کافر کے معنی منکر، انکار کرنے والا، کوئی گالی والی نہیں ہے، اسی لیے تو مومن جو ہوتا ہے وہ شیطان کا انکار کرتا ہے، بتوں کی عبادت کا انکار کرتا ہے، تو اس کو بھی اللہ نے مومن کے لیے بھی لفظ کفر سے بیان فرمایا۔ آپ کہیں گے یہ کون سی نئی بات آ گئی؟ ہاں قرآن میں ہے، آیت الکرسی کے بعد دیکھنا، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، دیکھو ہے نا، یہ طاغوت کا انکار کرنے والے، کفر شرک کا انکار کرنے والے اور اللہ پر ایمان لانے والے، تو جو انکار جس کا کرے اس کو کہا جاتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے کہ بھائی ہم کو تو غیر مسلم کو، نان مسلم کو، کافر نہ کوئی، تم ہمیں گالی دے رہے ہو۔ یہاں پر یہی بات ہوئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنایا اور نرمی سے دعوت و تبلیغ کا حکم دیا، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اگر اللہ پاک نے کہا تمہاری طرف سے نہیں کہنا، میری طرف سے کہو، تاکہ وہ یوں نہ کہے ایک طرف تو رحمت اپنے آپ کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف تو غصے سے بات کر رہا ہے۔ امام رازی اس بات کو نقل کر رہے ہیں اور ایک اور بات نقل فرماتے، ایک اور تاویل، بڑی عجیب تاویل فرمایا، اگر تم ڈائریکٹلی انہیں کہو گے ایوہ الکافرون، ویسے تو تمہارے دشمن ہی بنے ہوئے ہیں، تم ڈائریکٹلی انہیں کافر کہو گے اور عبادت نہ کرنے کا کہو گے تو ہو سکتا ہے تمہیں تکلیف دیں گے، غائبانہ تمہیں اندر سے تکلیف دیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے میری طرف سے کہہ دو، قل، میرا اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایوہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ رہے ہیں میں تمہاری عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ایک عجیب بات نے یہاں بیان فرمائی، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم، یہ آیت نمبر 2 اور 3 کے درمیان، ولا انتم عابدون ما اعبد، اللہ دو مرتبہ لائے، یہ کیوں؟ امام رازی فرماتے ہیں تکرار کو بیان کرنا ہے، میں نہیں کرتا نہیں کرتا، نہیں کرنا ہی کرنا ہے، یعنی اب تو بھائی ایمفسس کیا بولتے ہیں اس کو، ایمفسائز، یعنی تاکید کے لیے کہا تمہارے معبود کی عبادت میں نہیں کروں گا نہیں کروں گا۔ دوسرا جواب صاحب رلمانی بیان فرماتے ہیں، فی الحال بھی نہیں کروں گا، آئندہ بھی نہیں کروں گا، ابھی بھی نہیں، جیسا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ترجمہ سے پتا چلتا ہے، انہوں نے یہی ترجمہ کیا، میں تمہارے معبود کی عبادت نہیں کرتا ہوں اور آئندہ نہیں کروں گا، دونوں آیت پر یہی ترجمہ کیا، اور تم لوگ بھی میرے معبود کی، اللہ کی عبادت ابھی نہیں کرتے ہو اور آئندہ تم نہیں کرو گے، یہ کن کے لیے ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ پاک نے لکھ دیا ہے کہ اس کی موت تو کفر پر آنے والی ہے۔ اس ایک اور بات بیان کرنی ہے، فرمایا اللہ نے اس آیت میں ایک عجیب بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم، میں اتنا غیور ہوں، اتنا غیور ہوں کہ میرے ساتھ ذرہ برابر شرک پسند نہیں کرتا، ذرہ برابر، خوشی ہو یا غمی ہو، خوشی میں بھی میرے ساتھ شرک نہیں کرنا اور غمی میں بھی میرے ساتھ، کہہ دو ان کو تمہارا طریقہ الگ میرا طریقہ الگ، میں اللہ کی توحید تم اپنے، اس لیے کہ ان کو تو پتا ہے اللہ ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہ سگایا بزی کر دیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ، لیکن وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے تھے، کیسے شریک کرتے تھے وہ سمجھنا ہے آپ کو، وہ کہتے تھے اللہ خالق ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا، لیکن آگے چل کر بہت سارے کام ہیں نا، روزی دینا، اولاد، میں کچھ بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، غور سے سننا، روزی دینا، اولاد دینا، جاب نہیں جاب دلوانا، یہ اللہ پاک نے جتنے اختیارات ہے، جتنے چوائسز اختیارات ہے، اللہ اب آرام سے بیٹھ گیا، اس نے یہ جتنے بوٹ ہے نا سارے بوٹوں کو اختیار دے دیا، کوئی روزی کا خدا ہے، کوئی اولاد کا خدا ہے، کوئی بارش لانے کا خدا ہے، کوئی گرمی کا خدا ہے، کوئی شفا کا اور کوئی بیماری کا، کوئی کام پر جانا ہے تو مشورہ دینے والا اور کوئی روکنے والا، ہر ایک کو اپنا اپنا خدا بنایا ہوا تھا، یہ بھی خدا یہ بھی خدا، گویا اللہ نے اختیار بندوں کو دے دیا، بوٹوں کو دے دیا۔ اب یہ مشرکین کی بات چلی 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 چلی، ہاں چلی 300 سال، اللہ کے نبی نے اس کو پاک کر دیا مکہ سے۔ بعد میں یہ کب کھڑی ہوئی تمہیں پتا ہے؟ اس کی تاریخ کا پتا ہے؟ 328 ہجری، 300 سال گزر گئے، تو ایک آدمی کھڑا ہوا، محمد بن یعقوب الکلینی جو شیعہ تھا، اس نے سب سے پہلے یہ بات بیان فرمائی۔ سب سے پہلے اس نے کیا کہا؟ اللہ نے پیدا سب کو کیا ہے، لیکن سارا اختیار اب تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 12 امام کو دے دیا ہے۔ وہ 12 امام جو حلال کریں گے وہ حلال ہوگا، جو حرام کریں گے وہ حرام ہوگا، جو بات وہ کہیں گے وہی ہوگی۔ یہ سب وہ ان میں سے جو کہے، بارش آئے تو بارش آئے گی، گرمی آئے تو گرمی آئے گی، اور اگر اولاد کی ضرورت ہوگی ہم انہی امام کا نام لیں گے، ہمیں اولاد مل جائے گی۔ چلتے چلتے پھر آگے بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اب یہ بات اتنی عام ہو گئی کہ قبروں پر پونجا کرنا، ان کو سجدہ کرنا۔ ہمارے حضرت شیخ علی حجویری جو پاکستان میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اولیاء اللہ جن کی پیروں کی مٹی کے برابر ہم نہیں ہیں، جن کی پیروں کی مٹی کے برابر ہم نہیں، ہمارے اولیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، سیدنا شیخ صحاب الدین وردی، جن اولیاء اللہ ہماری سر آنکھوں پر، لیکن قرآن پہلے ہوگا، حدیث ہوگی پھر بعد میں۔ اب انہی سے اختیارات مانگنا کہ وہاں پر لکھ دیا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے وہاں مزار شریف پر کیا لکھا ہے؟ داتا کا دربار، داتا کا دربار، دینے والے کا دربار۔ مفتی صفی صاحب فرماتے ہیں ہمارا کام ہے اولیاء اللہ کی قبر پر جا کر سلام کرنا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم جاتے ہو سلام کرتے ہو تو اندر قبر والے تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، پھر وہاں کھڑے ہو کر ان کے بلندی درجات کی اور ان کی مغفرت کی اور ان کے لیے اسال ثواب کریں۔ آگے چل کر تیسرا درجہ جو آج کل لوگوں نے بنا لیا کہ وہاں جا کر سجدہ کرنا۔ مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا تھا اور اسال ثواب کے لیے قرآن پڑھ رہا تھا، اتنے میں میں نے دیکھا ایک آدمی نے سجدہ کیا وہاں قبر پر، تو میں نے کہا بھائی فسجدو للہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہی کو سجدہ کرو اور کسی کو نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تم تو ہر روز کہتے ہو ایاک نعبدو، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اصل میں چاہیے تھا نعبدو ایاک نستعین ایاک، لیکن اللہ نے لفظ بدل دیا، ایاک پہلے لیا ہے تاکید پیدا کرنے کے لیے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز میں تم اللہ سے یہ کہتے ہو اور یہاں آ کر تم سجدہ کر کر، تو کیا اس نے مجھے جواب دیا کہ ہاں ہم سجدہ کرتے ہیں اس لیے کہ جو کچھ ہم کو ملے گا یہی سے ملے گا، اللہ سے کیا ملے گا؟ قرآن اور حدیث، لوگوں کے الفاظ کہاں سے کہاں بڑھ گئے، کہاں سے کہاں بڑھ گئے۔ یس ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو، اس کی اجازت علماء نے دی ہے، یہ تیرے نیک بندے تھے اللہ، میں تو گنہگار ہوں، انہی کے صدقے اللہ تو مجھے اولاد دے، انہی کے صدقے میری روزی میں برکت دے، انہی کے صدقے، ہمارے اکابرین نے اس کی اجازت دی، لیکن یوں کہنا کہ تم مجھے اولاد دو، جو قبر میں سوئے ہوئے ہیں 4 ایسے بزرگان دین ہیں جن کے بارے میں تفصیل سے ہم نے سنا کہ ان کی زندگی میں ان کی خود کی اولاد نہیں تھی، ان کی خود کی بھی اولاد نہیں تھی، پیدا ہی نہیں ہوئی، ان کی قبر پر جا کر یوں کہنا مجھے اولاد دینا۔ اگر اولاد دینے کا اختیار انہی کے ہاتھ میں ہوتا تو کیا اپنے گھر میں زندگی میں اولاد نہیں لے آتے؟ اللہ اسی بات کو یہاں بیان کر رہا ہے، اسی بات کو سورہ کافرون میں، اسی بات کو ہاں ہاں زمان میں میرے سامنے ہوگا، مانگو کھانا میں دوں گا، روزی میں دوں گا، جاب میں دوں گا، نیند میں دوں گا، نیند سے میں اٹھاؤں گا، اور شفا میں دوں گا، بیماری میں دوں گا، صدقات میں دوں گا، یہ میں دوں گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے، جو ساری دنیا کا رب ہے اسی اللہ کے لیے سب کچھ ہوگا۔ اب ایک اور بات بیان کرنی، چلو اس میں تو میں تفصیل سے جاؤں گا تو کہاں سے کہاں، ایسا کرو یہیں پر باقی رکھو، اس لیے کہ یہ کچھ کام کی باتیں ہیں۔ اس میں ہمارا ایمان کیسے بنے گا، ہم کہاں جاتے ہیں، مجھے بات کہنا اختیار پر، میں تمہیں قرآن سے بتاؤں گا کہ اللہ نے نبی کو اختیار، نبی کو بھی اختیار نہیں دیا۔ میں آپ کو دلائل سے بیان کروں گا کتنی قرآن کی آیت ہے جو اللہ نے کہا تمہارے اختیار نہیں ہے، سب میرے ہاتھ میں ہے، قرآن سے بالدلائل سارے۔ انشاءاللہ یہیں پر باقی رکھو تاکہ ہمیں کچھ بات، ہم سننے کے لیے بیٹھے، سمجھنے کے لیے۔ دیکھو میں ایک ذمہ داری اور جواب داری لے کر یہ تفسیر کر رہا ہوں، اگر میں نے جھوٹ بولا، نبی کی کوئی جھوٹی حدیث بیان کی یا جھوٹی بات قرآن تفسیر کی بیان کی، تو میں اس کا ذمہ دار ہوتا ہوں، روزے دار مسجد میں بیٹھنے والا جھوٹی بات نہیں۔ میں تمہیں کہتا ہوں سچے صحیح انسان بن جاؤ۔ آج لوگ کہاں سے کہاں الٹے پلٹے لے جاتے ہیں، اور ہمارے ایمان میں عقیدے میں کتنے ہی زیادہ غلط غلط باتیں آ چکی ہے، اس کو سدھارو، صحیح راستے پر لاؤ، اور ایسے بن جاؤ کہ ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور نبی علیہ السلام کی سنت پر چلنے والے ہو۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی، آئندہ کل اس پر اور کچھ باتیں بیان کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والیہ مبارک وسلم تسلیما۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ کرم فرما، اللہ پریشانیوں کو دور فرما، اللہ مشکلوں کو آسان فرما۔ یا اکرم الاکرمین یا ذل جلال والاکرام، اے اللہ رات کے اندھیری دن کے اجالے خلوت جلوت میں اے اللہ ہم نے گناہ کر کے اپنے ایمان کو کمزور کر لیا ہے، اپنے یقین کو کمزور کر لیا، اپنے دل کو گندا کر لیا ہے۔ اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں مضبوط ایمان نصیب فرما، ایمان کامل نصیب فرما، یقین صادق نصیب فرما، اے اللہ ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما، اے اللہ ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما، نصیب فرما، اے اللہ دل میں سچی پکی توحید نصیب فرما، زندگیوں کے ہر کام میں، ہر مور میں، ہر اعمال میں اے اللہ ایک اللہ کی ہی عبادت کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ العالمین ہر قسم کی شرک سے ہماری حفاظت فرما، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں لوگ واقعات تو بڑے سنتے ہیں، لیکن یہ باتیں ایمان کی مجبوری کی، ایمان کی مضبوطی کی، لوگ اس سے بھاگتے ہیں۔ اللہ العالمین ہم سب کو صحیح سچا ایمان نصیب فرما، صحیح سچی توحید نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروض کو قرض سے سبک دوسی عطا فرما، مرتے دم تک صحیح ایمان پر قائم دائم فرما، موت آئے تو سچے ایمان صحیح ایمان پر اے اللہ تو موت بھی نصیب فرما، اے اللہ ایسے ایمان پر کہ تو راضی ہو اور مرنے والا بھی راضی ہو، ایسے ایمان پر ہمیں موت نصیب فرما۔ اے اللہ مرنے کے بعد جتنے بھی مراحل ہے اللہ سب کو آسان فرما دینا۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہماری اولادوں کو دین کے دائی بنا دے۔ اے اللہ مساجد، مدرسے اور مکاتب اور مرکزوں کی حفاظت فرما، اللہ کے راستے میں جس جس طرح سے دین کے کام ہو رہے ہیں اے اللہ سارے کام کو قبول فرما۔ اے اللہ خانقاہی لائن سے، تفسیری لائن سے، درس حدیث کے لائن سے، ذکر فکر کی لائن سے، یا مرکزی اور تبلیغی لائن سے، جماعت جہاں جا گھوم رہی ہے، جس طریقے سے دین کا کام ہو رہا ہے اللہ سارے تیرے دین کے کام کو، کام کرنے والوں کو قبول فرما، سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، رحمت اور رحمت کی چادر ڈال دے اور مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہم سب کے آل اولاد کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے وہ بھی عطا عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور نیک اور صالحین کے صدقے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وسلم.